الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بذعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر عصر ظہور کے عنوان سے جس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا آج اس کی آخری گفتگو ہے اور آج کا دن امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے کربلا کے پہلے وارث کی شہادت کا دن وہ امام کے جس نے پوری زندگی کو عزاداری سید الشہداء بنا کر تبلیغ عزاداری کی عزیزان گرام قدر آپ کی خدمت میں عصر ظہور کے حوالے سے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کے لیے ہم نے سورہ مائدہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیا کا انتخاب کیا تھا کہ جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ یا ملائکہ ان کے پاس آئیں یا آپ کا پروردگار یا آپ کے پروردگار کی بعض آیات جس دن آپ کے پروردگار کی بعض آیتیں آ گئیں تو کسی بھی شخص کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا مگر یہ کہ یا پہلے ایمان لے آیا ہو یا اگر ایمان رکھتا تھا اس نے اپنے ایمان میں کسب خیر کیا ہو۔ قل انتظروا، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ بھی منتظر رہیں، انتظار کریں، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ انتظار کس کا ہے؟ انتظار اس آیت کا ہے کہ جس کے آنے کے بعد الہی حجت تمام ہو جائے گی. چونکہ حجت تمام ہو جائے گی لہذا اگر کوئی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا, اس حجت کے ظہور کے بعد اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا, لا ينفع, کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح سے مومن تھا, ایمان رکھتا تھا, لیکن اس نے کسب خیر نہیں کیا اپنے ایمان میں, تب بھی اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. یہ جو کسب خیر ہے ایمان کے اندر, یہ کب ہونی ہے؟ اس آیت کے ظہور سے پہلے ہونی ہے, اس دن سے پہلے ہونی ہے جس دن یہ آیت آئے گی, اس کا ظہور ہوگا, اس سے پہلے پہلے ایمان لانا ہے اور ایمان میں کسب خیر کرنا ہے. اب یہ جو کسب خیر اس ایمان میں ہونا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انتظار کی صحیح کیفیت, انتظار کے صحیح معنی معلوم ہوں. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, انتظار ایک بے چینی کی کیفیت کا نام ہے, انتظار ایک ایکٹیو, ایک فعال کیفیت کا نام ہے. پس جب تک منتظر کے اندر بے چینی ایجاد نہیں ہو رہی, وہ ابھی تک حالت انتظار میں وارد نہیں ہوا ہے. پھر یہ انتظار کس کا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس انتظار کی کیفیت یہ ہے کہ کسی نے آنا ہے, نہیں, شخصیت کا انتظار ہے. وہ ہمارے ہی درمیان موجود ہیں لیکن ان کے اور میرے درمیان میں حجاب موجود ہے. اس حجاب کو ہٹانے کے لیے مجھے حرکت کرنی ہے. ائمہ نے علامات جو ذکر کی, میں نے کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا کہ علامت کو بیان کرتے ہوئے ائمہ کی ایک مجبوری, ایک مشکل جو ان سے سامنے ہے وہ یہ کہ انہوں نے علامت بیان کرنی ہے 1400 سال بعد پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے, اور اس طرح سے پیش کرنی ہے کہ 1400 سال پہلے والا شخص بھی اس کو سمجھ سکے, اس سے کوئی نہ کوئی مطلب اپنے لیے اخذ کر سکے. لہذا اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ نے علامات کو بیان کیا. آج ضروری ہے کہ ہم ان علامات کے الفاظ اور اس کی لغت پر کام کریں اور اس کی اپنے زمانے کے مطابق جو بہترین تطبیق ہو سکتی ہے وہ تطبیق کریں, تاکہ ہم متوجہ رہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہونے والا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامت اس شخص کے لیے ہوتی ہے جسے راہ معلوم نہ ہو, جو راستہ نہ جانتا ہو علامت اس کے لیے ہے, جو راستہ جانتے ہوں انہیں علامت کی نہیں راستے کے طے ہونے کی فکر ہوتی ہے, منزل تک جلد از جلد پہنچنے کی فکر ہوتی ہے. بس علامت ان کے لیے ہے جن کو معلوم نہیں ہے, لہذا منتظر ہیں. اب اگر انہوں نے اپنے لیے یہ تصور کر لیا ہے کہ وہ آخری آیت پیدا ہوگی تو وہ اسی انتظار میں رہیں گے کہ پہلے پیدا ہو جائے, پھر علامات ظہور کرے, پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے. اور ہوگا کیا کہ جب علامت کا ظہور ہو گیا تو پھر سوچنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا. لیکن جن کا ایمان ہے, جن کو یقین ہے کہ ہمارا امام ہمارے ہی درمیان موجود ہے, بس اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حجاب کو ختم کرنے کی کوشش کریں. حجاب, میں نے کل آپ کی خدمت میں اس کا ایک اندازہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آخر الزمان کے حجاب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے سنگین حجاب ہوگا, اور اس کی سنگینی کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ حجاب جن کے اوپر پڑا ہوا ہوگا وہ متوجہ ہی نہیں ہوں گے کہ ہم حجاب میں ہیں. سب سے زیادہ خوفناک حالت کسی مریض کی کون سی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خوفناک حالت مریض کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ مریض یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہ ہو کہ میں مریض ہوں. اس لیے کہ ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو مریض نہ مان رہا ہو کبھی بھی علاج کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے بعض کیفیتیں انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں کچھ چیزیں ایسی ایجاد کی ہیں کہ جو انسان کو ہوشیاری کی کیفیت میں لے آتی ہیں، انٹیمیشن ہیں، علامات ہیں۔ میرے پورے بدن میں کہیں پر بھی کوئی انفیکشن ہوگا، کوئی چیز خراب ہوگی، میری باڈی ریئیکٹ کرے گی۔ جب میری باڈی ریئیکٹ کرے گی تو مجھے بخار ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے بخار نہ ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ میرا وہ انفیکشن بڑھتے بڑھتے مجھے ہلاک کر دے گا، لیکن میں متوجہ ہی نہیں ہو پاؤں گا۔ اسی طرح سے بعض کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج سے کچھ سال پہلے کراچی میں ایک بہت شدید ہیٹ سٹروک آیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے۔ ان میں سے ایک مشکل کیا تھی کہ اس ہیٹ سٹروک میں ہو یہ رہا تھا کہ گرمی بہت سخت تھی، ماہ مبارک کے رمضان بھی ہے، لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب گرمی میں روزہ رکھتے ہوئے پیاس کو جب وہ محسوس کرتے تھے، شدت کو، وہ یہ سمجھتے تھے یہ روزے کی وجہ سے، جبکہ وہ پیاس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اب جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں پیاس ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا میں، لیکن وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے تیزی سے، نتیجہ کیا نکلا؟ بے ہوش ہوا، اور اتنی بھی فرصت نہ مل سکی کہ ہسپتال تک پہنچ سکے، ڈرپ لگائی جا سکے اسے۔ اتنی سی دیر میں، اسی وجہ سے لوگوں کی جو اکثریت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ہلاکت کا جو انٹیمیشن ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ یہ اگر متوجہ ہو جائے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا آخر الزمان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حجاب ایسا حجاب ہے کہ لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم حجاب میں ہیں۔ اب جب حجاب کا احساس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شخص حتیٰ دعائے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہا ہوگا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد وعلیہ وسلم، اللہم امام کی تعجیل کی دعا مانگ رہا ہے، دعائے عہد پڑھ رہا ہے، امام کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن امام سے ملاقات اور امام کے ظہور کی تڑپ اس کے وجود میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ایک روٹین بن گئی ہے، اس روٹین میں یہ سب کچھ کرتا رہے گا، لیکن گرفتار کس میں ہے؟ اس حجاب میں۔ کل میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اب حجاب کیا ہے؟ حجاب وہ ہے جو اس کو میں نے اپنے چاروں طرف پھیلایا ہوا ہے، اب میں اس سے باہر ہی نہیں نکل رہا۔ کئی کئی گھنٹے بیٹھا ہوا ہوں، ہاتھ میں میرے ریموٹ ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ یہ جس کے سامنے میں بیٹھا ہوں یہ میری پوری زندگی کو بدل رہا ہے، میرے اندر مادیت کو لے کر آ رہا ہے، میرے اندر فحاشی کو لے کر آ رہا ہے۔ دیکھیے ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، میرے بزرگ جتنے بھی ہیں اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک زمانے میں کم از کم اتنی حیا ہوتی تھی، کم از کم حیا یہ تھی کہ اگر باپ بیٹھا ہوا ہو اور خدا نہ خواستہ کہیں کوئی فحاشی کا کوئی سلسلہ آ جائے تو یا باپ اٹھ کے چلا جاتا تھا یا بچیاں اٹھ کے چلی، یا کم از کم ٹی وی بند کر دیتے۔ آج ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جو اب حجاب جس میں ہمیں گرفتار کر دیا گیا ہے، اب یہ ایسا حجاب ہے کہ جس کے بالکل مقابل پر میرے نوجوانوں کو آج کل ایک ایسے سائیکلیکل اس میں لگا دیا گیا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی پوری زندگی میں کہیں پر بھی اپنی دینی زندگی کے بارے میں سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اسکول میں پڑھے گا، اب اسکول کا سسٹم کیا ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے وہ اسکول جائے گا، پھر آ کے ٹیوشن جائے گا۔ کیوں؟ یہ ساری پڑھائی کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اچھے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ پھر کالج میں محنت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اچھے پروفیشن کو چوز کرنا ہے۔ اچھے پروفیشن سے آگے مقصد کیا ہے؟ کہ اس نے اچھی جاب کرنی ہے۔ اچھی جاب سے آگے کیا مرحلہ ہے؟ کہ اس نے اچھا گھر بنانا ہے، اچھی گاڑی خریدنی ہے، اپنے اور اپنی فیملی کا اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے۔ یہ اسٹیٹس مینٹین کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے اور انسان کو اپنی آخری عمر تک توجہ ہی نہیں کر پاتا کہ میری اس پوری زندگی میں امام کہاں ہیں، اس پوری زندگی میں امام کہاں ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ یہ آخر الزمان، دیکھیے جتنا آخر زمان نزدیک ہوتا جا رہا ہے، شیطان اور اس کے ہرکارے اتنی ہی قوت کے ساتھ اس حجاب کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب اس حجاب کی مضبوطی کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان انسانوں کو مادیت کے اس لیول کے اوپر رکھو کہ جہاں یہ بھوکے بھی نہ رہیں, کہیں نہ کہیں سے ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے. روٹی کمانے کی ایک دوڑ میں لگا دو انہیں. اب یہ روٹی کمانے کی ایک دوڑ کیا ہے کہ ہر لیول پر آپ کے پاس ایک اوپر کا لیول موجود ہے, ہر اسٹیٹس کے اوپر آپ کے پاس ایک اسٹیٹس موجود ہے. لہذا ہر کچھ عرصے کے بعد اگر آپ لوور مڈل کلاس ہیں تو آپ کے لیے موبائل کافی ہے, آپ اپنی پوری زندگی موبائل بدلتے میں گزار دیں گے. آپ کے ہر کچھ عرصے بعد ذہن میں کیا ہوگا, اب میرے پاس اتنے پیسے آئیں تاکہ میں نیا موبائل خرید سکوں. اگر آپ اس سے تھوڑے سے اوپر کی سطح کے ہیں تو پھر ٹی وی, لیپ ٹاپ, ٹیبلٹس. اگر آپ اس سے اوپر کی سطح پر ہیں تو گاڑیوں کے ماڈل. اگر آپ اس سے اوپر کی سطح کے ہیں تو پھر ٹورزم. اس سے اوپر کے ہیں ہر لیول کے لیے, ہر لیول کے لیے اس نے ایک پورا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ آپ اس سیٹ اپ سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکیں گے. اب کیا ہوگا جب میرا جوان, اب کہاں جہاں وہ ہوش میں آتا ہے اس کی پہلی توجہ ہوتی ہے موبائل پر, پھر اس کی توجہ ہوتی ہے اپنے کپڑے کے برانڈ پر, پھر اس کی توجہ آگے چل کے ہوتی ہے گاڑی کے برانڈ ماڈل پر. اب کیا اس پوری زندگی میں امام کہاں ہے؟ امام کہیں پہ بھی نہیں ہے. محرم آئے گا یہ کالے کپڑے پہنے گا, عزاداری بھی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسم کا حصہ ہے. یہ روزانہ نماز پڑھے گا, یہ روزانہ امام کے لیے دعا مانگ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی ضرورت ہے. اس کو دینی جذبے کی تسکین کا جو مقدار ہے وہ باقی رہنی چاہیے. اگر پورا نہیں کریں گے اس دینی جذبے کو تو پھر انسان کبھی بھی بھڑک سکتا ہے. لہذا اس کو اتنا دین بھی دیتے رہو تاکہ یہ دین اس کو تسکین دلاتا رہے کہ ہاں یار میں دعا تو پڑھ رہا ہوں روزانہ امام زمانہ. اور میں تاریخ کے ان مسائل کی طرف آگاہ نہیں ہوں عزیزان من. کبھی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں, تاریخ کی عبرتوں کو دیکھیں, ائمہ کے ساتھ رہنے والے لوگ, امام کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر جنگ کرنے والے لوگ جو 25 سال پہلے, 22 سال پہلے امام کے ساتھ ایک ہی لشکر کے اندر تھے, کربلا میں وہی امام کو قتل کرنے کے در پہ تھے. امام کے ساتھ رہنے والے, امام کو پہچاننے والے, امام کو دیکھنے والے, ہر اعتبار سے ان کی جو امام کی شناخت کا لیول ہے وہ مجھ سے زیادہ تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ عین مرحلے میں امام کے مقابلے پہ کھڑا. کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کیفیت کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا بتانا ضروری ہے. امام نے کہا تم جو میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو, تم جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور میری بات سن نہیں رہے, میری بات پر لبیک نہیں کہہ رہے, وجہ کیا ہے؟ قد ملئت بطونکم بالحرام, اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. وطبع علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. بس حرام خاری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو اپنے ہی زمانے کے امام کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتی ہے. اب شیطان مجھے اور آپ کو حرام کیسے کھلا رہا ہے؟ شیطان نے مجھے اور آپ کو حرام کھلانے کے لیے بینکنگ کا نظام بنا دیا. سود کے ذریعے سے اس نے میری اور آپ کی جتنی بھی کمائی ہے اس کو حرام بنا دیا. ہر آدمی مجبور ہے سود پر قرضہ لینے پر. پھر اس نے پوری چین, فوڈ چین چلا دی. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں, نظر آتا ہے ہمیں کہ فلاں کمپنی نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ وہ اپنے کھانے میں حرام اور نجس چیزیں استعمال کرتی ہے, لیکن میرے لیے وہ اسٹیٹس سمبل ہے, مجھے جانا ہے وہاں پر کھانا کھانے گرچہ وہ حرام بیچ رہا ہے. اس قدر مجھے مبتلا کر دیا ہے اس نے کہ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں حرام کھانے جا رہا ہوں میرے اوپر کوئی اثر. جس قدر بدن میں حرام آتا چلا جاتا ہے حلال کھانے کی تڑپ انسان کے اندر خود بخود دم توڑتی رہتی ہے. پھر جب یہ انسان کے اندر حرام ایک اسپیسیفک لیول سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی شناخت کرنے کے قابل نہیں رہتا. لہذا یہ آخر زمان کا حجاب. اب میں نے اس حجاب کو توڑنا ہے, تو سب سے پہلے عزیزان من، صرف بیدار ہو کر دیکھیے کہ موجودہ نظام آپ کو لے کے کس طرف جا رہا ہے. ایجوکیشن کے نظام پر غور کریں، سرچ کریں، دیکھیں ایجوکیشن کا نظام مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. یہ جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے. میڈیکل کا نظام ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے. سیاسی نظام مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے. جب آپ ان سب میں سرچ کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ سارے کا سارا اقتصادی نظام، سوشل نظام، سوشل میڈیا، تمام کے تمام یہ مل کر ہمیں ایک جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں اور ہم اندھے حجاب کے تحت اس کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کے مقام پر، اس کے مقابلے پر دیکھیے، امام کی جس طرح سے علامات ظہور بیان کی گئی ہیں، اسی طرح سے امام کے آنے کے بعد کے زمانے کو تعریف کیا گیا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لہذا میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان مباحث میں جانا مفید ہے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو پھر سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اللہ میرے اندر امام سے ملاقات کی تڑپ کب پیدا ہوگی؟ جب مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ظہور کے بعد مجھے ملنا کیا ہے. ایک اہم ترین نقطہ جو انسان کو بیدار کر سکتا ہے وہ یہ، دیکھیے کیوں بیان کیا آئمہ نے اس چیز کو. آئمہ نے اس لیے بیان کیا کہ کبھی کبھار انعام کی لالچ، انعام کا شوق انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ قرآن کی، دین کی جو سائیکالوجی ہے وہ اسی طرح سے. قرآن عذاب سے بھی ڈراتا ہے، لہذا امام کے آنے کے بعد یہ آیت ان آیتوں میں سے جو آیت انذار ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، جو بھی کرنا ہے پہلے کرو، بعد میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے امام کے آنے کے بعد جو امام عدالت قائم کر رہی ہے اس سے لوگوں کو ڈرایا گیا. دوسرے مقام پر امام کے آنے کے بعد انسانیت جس عروج پر پہنچے گی اس کو بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک شوق کی کیفیت ایجاد ہو. تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ انسان ان دونوں مرحلوں سے بالا تر ہو کر امام کو صرف اس لیے طلب کرے کہ وہ اس کا امام ہے، نہ خوف سے نہ شوق سے، بلکہ اطاعت کی منزل میں آ کر کہ مولا مجھے کچھ ملے نہ ملے آپ کا دیدار ملنا چاہیے، یہ کیفیت ہے. لیکن کب ہوگی؟ جب پہلے مرحلے میں ہم ان دو مرحلوں میں سے گزر چکے ہوں گے تب وہ بات حاصل ہوتی ہے. اب یہ جو شوق ہے اس کو ایجاد کرنے کے لیے بتایا گیا کہ عصر ظہور ہوگا کیا. لہذا روایات کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ امام کے آنے کے بعد عقول کامل ہو جائیں گی، عقلوں کا کامل ہو جانا. اب یہ جو عقل کا کامل ہونا ہے یہ آج سے کئی سالوں پہلے تک لوگوں کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ عقل کے کامل ہونے سے مراد کیا ہے. اب ایک سائنٹیفک ریسرچ آئی ہے، اس سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بتایا کہ انسان اپنا دماغ کا پوری زندگی میں 12 سے 15% کے درمیان استعمال کرتا ہے. جو معاشرے میں ذہین ٹائپ کے لوگ ہیں وہ تقریباً 15%، لیکن جو ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ 15 سے اوپر جاتے ہیں، 16, 17, 18 کا. آئنسٹائن جیسی شخصیتیں جو اس قدر عالم، فاضل اور محقق ہوا کرتی ہیں وہ کہیں جا کر 19 اور 20% کے قریب اپنا مغز استعمال کر پاتے ہیں، 80% برین استعمال ہی نہیں ہوتا. اب سائنٹسٹ نے اس کے اوپر ریسرچ کی، سوچا کہا کہ اگر انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا مغز جتنا ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے زیادہ استعمال کرنے لگے، برین کا استعمال 20% سے اوپر چلا جائے، 30% پہ چلا جائے، 40, 50, حتیٰ 100% تک چلا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ یہ کہتے ہیں, ہم نہیں ہے, اب یہ میں مولویوں کی باتیں نہیں ہیں, اب یہ علماء کا بات کی باتیں نہیں ہیں, یہ سائنٹسٹ سائنس کی دنیا یہ بات کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر انسان کا دماغ 100% استعمال ہونے لگے, انسان اس کائنات میں معجزات کرنے کے قابل ہو جائے گا, معجزات کرنے کے قابل ہو جائے گا انسان. اب ایک بحث ہے جو کبھی انشاءاللہ انسان شناسی اگر موضوع رہا تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حتیٰ اللہ نے ہماری ظاہری جو ساخت ہے یہ اتنی پرفیکٹ بنائی ہے کہ یہ ساخت اس کائنات کے اندر وہ کمالات انجام دے سکتی ہے جو انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق دے ہی نہیں سکتی. لہذا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم باہر دیکھ رہے ہو یہ جہان اصغر ہے, تمہارے اندر جہان اکبر ہے. یہ جہان اکبر لوگوں کو اب سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے, کیسے انسان شناسی پر گفتگو ہوئی تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا. ابھی عقل اگر کامل ہو جائے تو انسان معجزات دکھانے کی حد تک پہنچ سکتا ہے, تصرف کر سکتا ہے کائنات میں. کب؟ اب یہ جس کی بات کی جا رہی ہے یہ ظاہر, یہ مادی برین ہے. دین جس پر ناظر ہے وہ مادی کے علاوہ انسان کی اس روحانی کیفیت کا بھی نام ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی جانب نسبت دی ہے. اگر عقل اس روح سے تعلق رکھتی ہے جس کو اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی, میری روح, تو اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس ملکوتی اصل کو حاصل کر لے تو یہ کائنات تو انسان کے لیے مذاق بن کر رہ جائے گی, حیثیت نہیں رہے گی. اس لیے کہ ملکوت اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ کائنات اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے. مادہ تو کمال کی ابتدا کا نام ہے, جہاں پر اگر انسان اپنی روح کو مسخر کر لے مادے سے باہر نکل جائے تو مادہ اسے مذاق لگتا ہے. مادہ کیا ہے؟ ایک ٹائم اور سپیس کے اندر ایک محدود شے ہے. اللہ نے میرے اندر لا محدود روح کو رکھ کر مجھے مادے سے افضل بنایا ہے. اب یہ جو انسان کا کمال ہے یہ کہاں ہوگا, کب ہوگا؟ ظہور عصر, امام کے ظہور کے بعد. اسی طرح اب یہ میں بہت اجمالی سی گفتگو کر رہا ہوں, اس کے اندر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ علم 25-27 حروف ہے, 27 حروف ہے. امام کے ظہور سے پہلے تک صرف 2 حروف ظہور کریں گے, امام کے ظہور کے بعد بقیہ 25 حروف ظہور کریں گے. اب یہ جو 2 حروف کا ظہور ہے, یہ جو میں آپ آج کل ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں, اس ٹیکنالوجی کو کیا کہا گیا ہے؟ 27 کے مقابلے میں صرف 2 حروف. اچھا یہ جو ٹیکنالوجی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, یہ جو ٹیکنالوجی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے علم میں ہے ٹیکنالوجی, اس سے مراد وہ ٹیکنالوجی ہے جہاں پر آج کے دور کا انسان پہنچ چکا ہے. وہ ٹیکنالوجی جو ہائی ٹیک اداروں میں استعمال ہو رہی ہے, ناسا استعمال کر رہی ہے, این ایس اے استعمال کر رہی ہے, اور بہت ساری دنیا کی اس طرح کی کمپنیز ہیں جو کہ ان ہائی ٹیک, جاپان ہے, چین ہے, جن میں یہ ہائی ٹیکنالوجیکل ادارے ہیں جو ان ٹیکنیکس کو استعمال کر رہے ہیں. حتیٰ اگر وہ ٹیکنالوجی جو وہاں موجود ہے آ جائے تو میری اور آپ کی حیرت سے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی, آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی زکات ہے, یہ ان کی ٹیکنالوجی کا کچرا ہے جو انہوں نے میرے اور آپ پر پھینکا ہے مجھے اور آپ کو حجاب میں رکھنے کے لیے. اصل ٹیکنالوجی وہ ہمیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہونے دے رہے کہ اصل ٹیکنالوجی ہے کیا. اب اگر وہ, اب نسبت دیکھیے, اگر آج سے 200 سال پہلے کے انسان کو آپ اگر زندہ کر کے لے آئیں اور موجودہ دور کی ٹیکنالوجی اس کو دکھائیں تو حیرت سے دوبارہ مر جائے گا, اس لیے کہ اسے یقین نہیں آئے گا. وہ چیزیں جو اس نے جنوں اور پریوں سے منسوب کی تھیں, جو سمجھتا تھا کہ یہ باتیں کوہ قاف میں ہو سکتی ہیں, آج وہ ساری کی ساری باتیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. لہذا آج کے دور کا انسان, اب ٹیکنالوجی پر ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے مراد یہ نہیں ہے, کبھی اگر انٹرنیٹ کو پازیٹیو یوز کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا بیٹھی ہوئی کہاں ہے. یقین کیجئے ٹیکنالوجی میں اس وقت دنیا جہاں پہنچ چکی ہے مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے سامنے آ گئیں, یہ مجبوری ہے ان کو ہمیں یہ چیزیں دینے کا. لہذا مثلا ایک چھوٹا سا آپ کو اشارہ کر دوں, روبوٹکس میں انسان, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انسان اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر وہ اس وقت ایک آرٹیفیشل انسان بنا چکا ہے, ایک روبوٹ, خاتون روبوٹ جس کا نام صوفیہ رکھا گیا ہے, اور صوفیہ کو جس نے نیشنلٹی دی ہے وہ سعودی عرب ملک, سعودی عرب ہے, سعودی عرب نے اس کو نیشنلٹی دی ہے اپنی. صوفیہ کا شارٹ انٹرویو اس وقت نیٹ پر آپ کو مل جائے گا, آپ صوفیہ لکھیں گے آپ کو انٹرویو مل جائے گا. وہ روبوٹ خود بات کر رہی ہے, وہ روبوٹ خود اپنے ڈیسیجن لے رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ کہاں پہنچ گئے, ہم اس جگہ پر پہنچ گئے. یہ ابھی ابتدا ہے, یہ دو حروف ہیں جو ظہور کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر بقیہ 27 حروف کا علم ظہور کر جائے گا تو علم اور ٹیکنالوجی میں انسان کس منزل پر پہنچے گا. لہذا امام کے دور کی جو باتیں ہیں ان کی کیفیت ایسی تھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے ان صرف رمز اور کنایات کے علاوہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. امنیت کے لیے جب بیان کیا گیا تو کیا کہا, کہا کہ نجف سے لے کر بصرہ تک خاتون پیدل جائے گی, زیوروں کے ساتھ ہوگی, تنہا جائے گی, اور پورے راستے میں اسے خوف نہیں ہوگا کہ اسے کوئی ہاتھ لگا سکے. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ امنیت کی کیفیت کو اس کے علاوہ اس سے بہترین انداز سے سمجھایا نہیں جا سکتا. دیکھیے میں مباحث, میں نے کہا میں بہت اجمالی طور پر آپ کے پاس پیش کروں تاکہ گفتگو کو سمیٹوں تاکہ کہیں تک ہم پہنچ سکیں. اب یہ جتنے بھی یہ سارے کے سارے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں, اگر میں قرآن کی روح سے ان تمام باتوں کو سمیٹنا چاہوں تو قرآن نے مختلف مقامات پر, جس طرح سے سورہ جاسیہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ, ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین ہے, سارے کا سارا, ایوری تھنگ, ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہو چکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تسخیر, تسخیر سے مراد کیا ہے, تسخیر کسے کہتے ہیں؟ تسخیر کسی شے کے اوپر پوری طرح سے قابو پا لینا. اب یہ پوری طرح سے قابو پا لینا یہ ایک مرحلہ ہے, دوسرا مرحلہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا, میرے قابو میں اس طرح سے آ جائے کہ میں جیسے چاہوں, کہاں یہ جو استعمال ہے میرے فائدے میں ہوں. یہ جو فائدہ ہے یہ فائدہ عقلی ہے, لذات کے لیے نہیں, شہوات کے لیے نہیں, لذات کے لیے نہیں ہے, شہوات کے لیے نہیں ہے. کائنات مسخر ہو جائے گی. دیکھیے ایک تسخیر ہے, ایک تنسیخ ہے, کسی چیز کو مسخ کرنا. مسخ کرنے میں اور کسی شے کو مسخر کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب کسی شے کو مسخ کیا جاتا ہے تو جو اس کا اپنا کمال ذاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور جب اس کا کمال ذاتی ختم ہو جاتا ہے تو وہ شے مسخ ہو جاتی ہے. انسان بہت سارے مقامات پر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو مسخر کیا ہے, جبکہ وہ مسخر نہیں ہے, وہ مسخ ہے, مسخ کائنات ہے. جن میں سے ایک چیز انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بعض حیوانات کو ٹرین کر لیا, ان کو ہم نے اپنا تابع بنا لیا. جنگل کا شیر جو ایک زمانے میں انسان اسے ڈرتا تھا, آج ہم نے اس کو سرکس میں بلی کی طرح سے اچھلنا کودنا, اسٹول پر بیٹھنا اور آگ کے دائرے میں سے چھلانگ لگانا, یہ سب کچھ میں نے سکھا دیا. اب یہ سکھا کر میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اسے مسخر کر لیا. یہ تسخیر نہیں ہے, اسے تسخیر نہیں کہتے, یہ مسخ ہے. مسخ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسخ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شے کا جو اپنا کمال تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے. لہذا اب یہ پیش آیا, ہمارے ہمسائے ملک کا جو سب سے بڑا سرکس تھا اس کے بعد 12 بنگال کے شیر, قانون پاس ہو گیا کہ جی جانوروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کو آزاد کر دو. 12 شیروں کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا. ایک سال بعد جا کے جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ان 12 میں سے 10 شیروں کو جنگل کے کتے کھا گئے ہیں. شیر کو جنگل کے کتے کھا گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس کو تابع بنا لیا ہے، اس کو مسخر. یہ مسخر نہیں ہے، یہ تسخیر نہیں ہے، یہ مسخ ہے. ہم نے اس کے کمال کو ہی ختم کر دیا. جو اس کو اللہ نے قدرت نے کمال دیا تو اسی کو ختم کر دیا. جب ہم نے اس کے کمال کو ختم کر دیا تو شیر ہوتے ہوئے کتے اسے کھا گئے. شیر ہے لیکن کتے کھا گئے. کب؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا کمال ختم کر دیا. مقابلے پہ تسخیر ہے. تسخیر کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی حیوان کی کمال کی جو شے ہے، جو اس کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا. اب مثلاً کتا جو جانور ہے، اس کے اندر اللہ نے سونگھنے کی ایک قوت رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم نے تسخیر کیا ہے. کہاں تسخیر کیا ہے؟ کہ ہم نے اس کو ٹرین کیا. اب آپ دیکھیے، فائر بریگیڈز کے اپنے کتے الگ ہوتے ہیں، اینٹی نارکوٹکس والوں کے اپنے کتے الگ ہوتے ہیں، سب یہ الگ ہے نا. کسی کا پتہ لگانے والے پولیس کے کتے الگ ہوتے ہیں. ان سب کو الگ الگ ٹریننگ دی جاتی ہے، الگ الگ ٹریننگ ہے. لہذا اینٹی نارکوٹک جو ہے وہ باقاعدہ سونگھ کے بتا دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منشیات کی چیز موجود ہے. فائر بریگیڈ والا انسان کی بو کو سونگھتا ہے، پولیس والے کتے انسان کی بو کو سونگھ لیتے ہیں، پتہ کر لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انسان کہاں سے گیا، کس راستے سے گیا ہے. حتیٰ اینٹی ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کا، دہشت گردی کی، انہوں نے اپنے خاص ٹرین کر لیے ہیں، وہ فوراً سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی مواد منفجر موجود ہے، ایکسپلوزیو کہیں نہ کہیں موجود ہے. یہ سارے کے سارے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کی قوت کو اپنے فائدے کے لیے ٹرین کر دیا ہے. اب ہم اپنے فائدے کے لیے، لیکن ابھی بھی ہمارا جو تسخیر کا لیول ہے وہ محدود ہے. ہم نے ایک محدود لیول پر کیا، اس سے ابھی تک ہم آگے نہیں بڑھے. اس تسخیر کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے پیش آیا. اسی کتے کو مولا کائنات کے ایک غلام، ایک صحابی نے تسخیر کر کے دکھایا. امام کا صحابی جناب سلیمان، 250 سال کم سے کم عمر ملتی ہے آپ کی، 250 سال جناب سلیمان کی. 250 سال کا یہ صحابی مدیائن کا اس کو گورنر لگا دیا گیا. اب اتنا بوڑھا اور انتہائی آپ ملنسار، انتہائی خاضے، انتہائی محبت کرنے والے، تو وہاں کے مدائن کے چوروں اور اچکوں نے یہ سمجھا کہ یہ بوڑھا، اتنا خاضے، اتنا کمزور آدمی، یہ کیا کرے گا. انہوں نے چوریاں زیادہ کر دیں. آپ نے کئی بار لوگوں کو سمجھایا، پیار سے سمجھایا، لیکن چوریاں بڑھنے لگیں. جب ایک حد سے زیادہ بڑھ گئیں، آپ نے جمعے کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ پورے مدائن کو جمع کیا جائے. جب پورا مدائن جمع ہو گیا تو آپ نے کہا، دیکھو میں اب تک تمہیں پیار سے سمجھا رہا تھا، لیکن اب ختم پیار، اب اس کے بعد وارننگ. اس کے بعد آپ نے سارے لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے، آپ نے کتے کو اشارہ کیا. جیسے اشارہ کیا وہ کتا آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس سے کچھ کلام کیا، وہ واپس گیا. شہر کی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس نے آوازیں نکالنا شروع کیں. جب آوازیں نکالنا شروع کیں تو پورے شہر کے کتے جمع ہو گئے. اس نے اپنے ہی، جو بھی ان کی منطق ہے، جو بھی ان کی بات چیت کا طریقہ ہے، پیغام پہنچا دیا. سارے بکھر گئے. یہ پورا واقعہ ہونے کے بعد جناب سلمان نے کہا، دیکھا، وارننگ دے رہا ہوں، آج سے رات کو اتنے بجے سے لے کر فجر سے اتنے بجے تک، فجر کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران جو گھر سے باہر نکلا اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ جناب سلمان مذاق کر رہے ہیں، دنیا نے صبح ان کی لاشیں دیکھیں اور کہا، پھر اس کے بعد جب تک جناب سلیمان مدائن میں رہے کبھی چوریاں نہیں ہوئیں. یہ کیا؟ یہ تسخیر ہے. دیکھیں، یہ تسخیر ہے. جب جناب امیر کا ایک صحابی اس طرح سے حیوانات کو مسخر کر کے دکھا رہا ہے، اب یہ بتائیے کہ اگر امیر المومنین کی حکومت آ جاتی، اگر حکومت امیر المومنین کے ہاتھ میں آ جاتی تو پھر کائنات کس طرح سے تسخیر ہوتی؟ اسی چیز کا تو امام نے اشارہ فرمایا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. میں پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر سکتا ہوں. اب عزیزان من، وہ بچے جتنے بھی، دیکھیں میں گفتگو کو مختصر کروں، وہ تمام کے تمام افراد کہ جو آج کل کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو دیکھنے کے بعد اب ان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں آگے نکلنا چاہیے، ہمیں تسخیر کائنات کے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے. یہ یاد رکھنا، اگر تمہاری ڈائمینشن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے تو امام کے ذریعے سے تسخیر کائنات ہو سکتی ہے. ایسی سوسائٹی، اب دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی اور شیعوں سے زیادہ تو اس بات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا جامعہ، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے کہ جہاں پر امن ہی امن ہو، علم ہی علم ہو، ترقی ہی ترقی ہو، انصاف ہی انصاف ہو، عدل ہی عدل ہو. ہم سے زیادہ تو اس چیز کا احساس کسی کو نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. پوری تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم بھی ہم پر ہوا، بچے بھی ہمارے مارے گئے، گھروں کو ہمارے آگ لگائی گئی، بے وطن ہمیں کیا گیا، مہاجرتیں ہم نے کی ہیں، آج بھی سب سے زیادہ خوف کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ناعادلانہ سلوک ہو رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہے. آج بھی اسی آپ کے پاکستان کے شہر میں پڑھے لکھے علاقے جن کو بہت سمجھا جاتا ہے جی یہ بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، یقین کیجئے کہ وہ لوگ دین ان کے لیے بظاہر ایک اینٹیٹی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی صرف برائے نام مسلمان ہیں اس علاقے کے لوگ. یہ جو ہمارے ہاں کراچی کا ڈیفنس اور کلفٹن کا علاقہ، پوش علاقہ، آپ جانتے ہیں کتنے دیندار لوگ ہیں، اس کے باوجود شیعہ افراد کو اس علاقے میں گھر نہیں ملتا، کرائے پہ گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کرائے پر گھر دینے کے لیے تیار نہیں، بیچتے نہیں ہیں. آپ وہاں پہ گھر خریدنے چلے جائیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ شیعہ ہے، گھر نہیں بیچیں گے. اسی پاکستان میں، اسی شہر میں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہم پورے تاریخ میں یہ سب کچھ بھگتتے چلے آئے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ پاکستان کے شہری ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ سلوک یہ کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہمیشہ جب بھی کہیں بات آتی ہے کہتے ہیں ہمیں ہم نے کیا کیا. اگر آپ کے کیا کیے کہ میں تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ شرم سے اپنا سر اٹھا نہیں سکیں گے. یہ کیا آپ نے شیعوں کے ساتھ، یہ تو ہمارا وارث موجود ہے اور تاریخ نے ثابت کیا ہے، تم ہمیں جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے ہم اتنے پھیلتے چلے جاتے ہیں، اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمارے خون کی تاثیر تمہیں 1400 سال میں سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ ہمارے مظلوموں کے خون کی تاثیر ہے. لیکن کر لو جو کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ ہمارا مولا آئے گا، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ زمین اصل میں زمین کا وارث کون ہے. ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ضرور دیکھیں گے، آئے گا اس دن کا وعدہ ہے، یہ دن آنا ہے. اب یہ جو دن آنا ہے اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ جو امام نے تسخیر کائنات کی طرف لے کر جانا ہے، یہ کیا امام لولے لنگڑے لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا یہ امام جاہل لوگوں کے ساتھ تسخیر کائنات کریں گے؟ کیا یہ امام فقیروں کے ساتھ کریں گے؟ کیا کیسی ٹیم چاہیے امام کو؟ دیکھیں میں نے ایک بڑا چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے، بہت چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے. تسخیر کائنات ہوگی، عدالت ہوگی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. اس کے لیے اب آپ آج رات سوچیں، صرف توجہ اس پر رکھیں کہ جب امام نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو امام کو کیسی ٹیم درکار ہے، امام کیسے افراد کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، کیسے کریں گے امام. اب اگر میرے اندر، اب دیکھیے بے چینی کی ابتدا یہاں سے شروع ہو سکتی ہے، اگر مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میرے امام کے ہاتھوں سے تسخیر کائنات ہونی ہے تو پھر میرے ہر طالب علم کو نوکری کے لیے پڑھائی نہیں کرنی چاہیے، تسخیر کائنات کو نظر میں رکھ کر کام کرنا چاہیے. میں اپنے جتنے بھی والدین ہیں ان سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے میں اپنی زندگی کے تجربات آپ کو سمجھانے لگوں تو پوری تفصیل ہے. میں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو تجربہ کر کے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑی آفرز کو ٹھکرا کر دیکھا ہے. میرے اپنے دوست ہیں، میرا اپنا ایک ذاتی میرا بہت اچھا دوست ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ بھی نہیں ہے وہ شخص، یونائٹڈ نیشن میں اس کو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کی جو ادارہ ہے اس میں یونائٹڈ نیشن میں ہائی رینکنگ جاب آفر آئی تھی اس کو آج سے 8 سے 10 سال پہلے. اس بندے نے اپنے وطن میں کام کرنے کے لیے وہ جاب ٹھکرائی اور واپس آ کر پاکستان میں اپنے کام کو آغاز کیا. آج بھی اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ملت کے لیے، اپنے قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں.
کتنی بڑی آپ اور میں اگر آپ کو صرف اس کی تنخواہ بتا دوں کہ اس کو کتنی تنخواہ مل رہی تھی تو آپ کو شاید حیرت سے پوری رات نیند نہ آئے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے. وہ اگر انسانیت کی خدمت کے لیے لاکھوں روپے کی جاب کو ٹھوکر مار کر پاکستان میں انسانیت کی خدمت کی نیت سے آ سکتا ہے تو کیا میرا نوجوان امام کی خدمت کے لیے پڑھائی نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنے نوجوان کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ بھائی تو اس ٹیم کا حصہ بننا ہے جس نے پوری کائنات کو مسخر کرنا ہے؟ خدا کے لیے کم از کم خدا کو اتنا رازق جانو، اتنا رازق جانو. اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں الرزق رزقان، رزق دو طرح کا ہے، رزق یطلبو کا و رزق تطلبو ہو. دو طرح کا رزق ہے، ایک رزق وہ ہے جو تجھے طلب کرتا ہے، ایک رزق وہ ہے جسے تو طلب کرتا ہے. کہا جو رزق تجھے طلب کر رہا ہے وہ موت کی طرح سے، تو جہاں جائے گا تیرے پیچھے آئے گا، لیکن جسے تو طلب کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ تجھے ملے. تو وہ رزق جس کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے حتماً تمہیں مل کے رہے گا. اور ایک مرتبہ اپنے بچوں کو امام کے لیے تیار تو کرنا شروع کر دو. وہ مالک رزق ہے، اللہ نے اسی کے ہاتھ سے روزی کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا بیٹا امام کے لیے وقف کر دوں اور جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا رزق ہے وہ مجھ سے غافل ہو جائے؟
یا اللہ
عزیزان، ناممکن ہے، ناممکن ہے. مجھے اور آپ کو اپنی فکر بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. یقین کیجئے اگر آپ کا بچہ، میری یقین کا میرا دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے ہمارے بچے اتنے پڑھے گئے اور کر سکتے ہیں آپ، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ اگر اپنے بچے کو امام کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں، یہ علم کے اس درجے پر پہنچے گا جہاں پر بڑے بڑے لوگ بھیک مانگ مانگ کر ان کو بلائیں گے اپنے پاس. یقین کیجئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور امام کو ایسی ٹیم کی ضرورت ہے. امام کے جو 313 سپاہی ہوں گے تو کم از کم 313 فیلڈیں اپنے ذہن میں رکھو کہ میں نے اس فیلڈ میں کام کرنا. اور جس فیلڈ میں تمہیں نظر نہ آئے کہ اس فیلڈ میں کوئی کام نہیں کر رہا، جان لو کہ تمہارا وظیفہ اسی فیلڈ میں ہے. آگے بڑھو، بڑھ کر کام کرو. اور کوئی بھی کسی بھی علم کی فیلڈ کو کمتر نہیں سمجھو. ابھی تو تسخیر کائنات کا مرحلہ باقی ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو کام کرنا باقی ہے. آپ تیار ہو گئے، امام کو ٹیم ملے گی. یاد رکھیے گا، جی امام کے ظہور کی سب سے اہم ترین شرط، علامت نہیں بتا رہا ہوں، علامت نہیں بتا رہا ہوں، شرط بتا رہا ہوں. شرط، جب شرط واقع ہوتی ہے مشروط خود بخود واقع ہو جاتا ہے، مشروط خود بخود واقع ہوتا ہے. امام کے ظہور کی ایک شرط افراد کے اندر آمادگی ہے ظہور کی. مجھے سمجھنا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اس دور کے لیے جس کا میرے مولا کے ساتھ وعدہ ہے، جس کے لیے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہی اس مرحلے کے لیے ہے. اب اگر میں اپنے آپ کو اس تسخیر کائنات سے نیچے کے مرحلے پر لے آؤں تو میں نے تو اپنے امام کی توہین کی ہے، میں نے اپنے مذہب کی توہین کی ہے. لہذا عزیزان من، ہمیں اپنے افکار کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر ہم میں سے ہر کوئی وعدہ کرے، وعدہ. آج امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، مجھے افسوس ہے چونکہ میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو عرض کروں گا. امام سجاد کی تنہائی امیر المومنین کی تنہائی سے زیادہ سنگین ہے، زیادہ سنگین. امام کی تنہائی زیادہ سنگین اس لیے کہ امیر المومنین کے مقابلے پر 90% مسلمان، 99% مسلمان وہ تھے جو علی کی تلوار کی وجہ سے مجبوراً مسلمان ہوئے تھے. ان کے تو دل علی کے بغض سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے تو کرنا تھا یہ، لیکن اب تو مدینہ میں معصومین کو زندگی کرتے ہوئے 60-70 سال ہو گئے ہیں، اور 60-70 سال کے باوجود مدینہ کے لوگ کیسے ہیں کہ جب امام چلے ہیں مدینہ سے تو مدینہ میں سوائے بنو ہاشم کے کوئی اور ساتھ نہیں آیا. یہ کاروان لوٹ کر جب واپس آیا تو امام کو پرسہ دینے والے تو بہت تھے، پھر بھی امام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. مدینہ میں امام کی زندگی کو یزید نے اتنا سخت کر دیا تھا کہ امام مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ کر مدینہ کے پاس ایک بستی میں چلے گئے. اور ابھی مولا وہیں پر تھے جب یزید کے لشکر نے دوبارہ مدینہ پر حملہ کیا. جب کربلا میں پیغمبر کی عطرت اس طرح سے قتل کر دی جائے اور بازاروں اور درباروں میں اس طرح سے گھسیٹی جائے، سربرہنہ پھرائی جائے، تو جب مسلمان نبی کی حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے تو پھر اپنی حرمت ان کی باقی نہیں بچے گی، نہیں بچتی. لہذا تاریخ نے یہ دیکھا کہ انہی مدینہ والوں پر یزید کے لشکر نے حملہ کیا، ہزاروں صحابیوں کی ناموس سے تجاوز ہوا ہے مدینہ کے اندر. جائیے تاریخ جا کر دیکھیے اور دکھائیے انہی مسلمانوں کو یہ تاریخ جو ہم سے پوچھتے ہیں کربلا میں مسلمان کہاں تھے. پوچھتے ہیں نا ہم سے کہ کربلا میں مسلمان کہاں تھے، ان سے کہو تم کربلا چھوڑو، جس وقت مسجد نبوی میں یزید کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور مسجد نبوی میں نماز کو ترک کیا گیا، کئی دن تک مسجد نبوی میں سے اذان کی آواز بلند نہیں ہوئی، اور یزید کے فوجیوں نے تمہارے انہی صحابہ جن کا تم آج نام لے کر ان کی ناموس کی خاطر صحابہ کی ناموس کا بل دیتے ہو، جاؤ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کافر قرار دو جنہوں نے مدینہ النبوی میں انہی صحابہ کی ناموسوں کو تجاوز کیا. اگر تم واقعاً غیرت مند ہو، اگر تمہیں واقعاً صحابہ کی حرمت کا 1% بھی احساس ہے، پہلے انہیں کافر قرار دو جنہوں نے مدینہ النبوی میں صحابہ کی ناموس سے تجاوز کیا. یہ انہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. پھر یہی لشکر گیا ہے، اس نے جا کر مکہ پر حملہ کیا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر منجنیقوں سے حملہ کیا گیا، پردوں کو جلا دیا گیا. یہ لشکر آگے بڑھتا لیکن اس سے پہلے یزید لعنت اللہ علیہ دنیا سے روانہ ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا. کیا ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں. اس کے بعد خلیفۃ المسلمین، تاریخ کا مضحکہ خیز ترین واقعہ ہے یہ، تاریخ اسلام کا ننگ اور آر ہے مسلمانوں کے اوپر مروان کی خلیفۃ المسلمین کہلانا. یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر تاریخ میں متفق علیحدہ طور پر پیغمبر نے لعنت کر کے اس کو مدینہ سے باہر نکالا تھا. جس کو نبی لعنت کر کر مدینہ سے نکال دیں وہ آ کر خلیفۃ المسلمین بن جائے. تو جاؤ جا کر اپنے اسلام، اسی لیے امام نے کہا تھا علی الاسلام سلام، ایسے اسلام پر سلام ہو جس میں نبی کے لعنت کیے ہوئے آ کر خلیفۃ المسلمین بن سکتے ہیں. کیا کیا مروان نے؟ حجاج ابن یوسف ثقفی جیسے ملعون کو حکم دیا جس نے جانے کے بعد پورے خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا، مسمار کر دیا، لوگ خانہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر لے گئے تھے. یہ تاریخ میں واقعات پیش آئے ہیں. یہ آج آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ میرے مولا کی مشکلات کربلا میں ختم نہیں ہوئی تھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بعد امام سید سجاد کو بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آپ آزاد تھے، ایسا نہیں تھا. کربلا کے بعد تو ظالموں نے پریشان ہونا شروع کیا ہے اور یہ ظلم اور ستم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ جس کی آج آپ حرمت کی بات کرتے ہیں، آج حجاج ہی کی اولاد ہے دوبارہ جو خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اور مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے. یہ اگر اس غلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ جی یہ برائے نام مسلمان کعبہ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو جاؤ اپنی تاریخ کے ورقوں کو پلٹو اور دیکھو تمہارا ہی حجاج ابن یوسف اس نے کس طرح سے خانہ کعبہ کو گرایا تھا اور خانہ کعبہ کو مسمار کیا تھا. لوگ عرض کرو پتھر اٹھا کر خانہ کعبہ کے اپنے گھر لے گئے تھے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ میرا مولا کربلا کے بعد کتنی سخت زندگی گزار رہا ہے. کربلا کے بعد کئی انقلاب اٹھے ہیں, لہذا بنی امیہ کے لیے سب سے زیادہ جو شخصیت کربلا کے بعد جس سے خطرہ ہے وہ امام سجاد کی ذات ہے. لہذا امام کے اوپر جاسوسی کا ایسا نظام ہے کہ میرا مولا کہیں بات تک نہیں کر سکتا, اور یہ منتظر ہیں کہ امام کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلے اور امام کو شہید کیا جائے. اور امام اس مقام پر, دیکھیں امام کو اپنی زندگی کا خوف نہیں ہوتا, امام اپنی جان کے لیے پریشان نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں شہادت ہمارا افتخار ہے, شہادت سے نہیں ڈرتے, لیکن دین کو احیا کرنا ہے اس حبس زدہ ماحول میں, اس تنہائی کے ماحول میں. اب جو رہے سہے شیعہ تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے, بہت سارے توابین کی غلط اقدام کی نظر ہو گئے. کس قدر تنہا ہو گیا ہے امام تاریخ میں جا کر دیکھیے. صرف کعبہ کے ہی پتھروں کو دوبارہ نہیں رکھنا, اسلام کی تعمیر دوبارہ سے کرنی ہے. اور امام نے اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ کیا ہے, امام نے دعا کو اپنا ہتھیار بنایا, اور دعا کے ذریعے سے نفوس کی تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا. آج افسوس کا مقام یہ ہے, میں واقعی اس بات پر حیران و پریشان ہوتا ہوں. میں ابھی آپ کو کوئی نسخہ بتا دوں کہ جی اپنی طلب حاجت کے لیے یہ نسخہ, آپ میں سے کئی افراد جا کر اپنے گھر میں وہ نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے, جی مولانا صاحب نے کہا ہے, مجرب ہے. لیکن امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ, صحیفہ سجادیہ کو میں ہاتھ نہیں لگا رہا, جو میرے امام نے کہا ہے کہ اس مشکل میں یہ دعا مانگو, مجھے اپنے امام پر یقین نہیں ہے. سب سے زیادہ جائیں ذرا دیکھیں اس کو, ان چیزوں کو خدا کے لیے غور کریں. سب سے زیادہ جو آپ کو مارکیٹ میں کتابیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی وہ دعاؤں کی اور اعمال کی کتابیں ہیں, لیکن انہی کتابوں کے اندر جو کتاب آپ کو نہیں ملے گی وہ صحیفہ سجادیہ ہے. علماء کے نسخے مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں, امام کے نسخے میری سمجھ میں تو میری سمجھ میں اپنی امت سمجھ میں نہیں آ رہی, اپنی قوم سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا کے لیے اپنی ہی طلب حاجت, امام نے اس کو ذریعہ بنایا ہے. تم اپنی مشکلات میں پڑھ کر ان دعاؤں کو پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, نہ صرف تمہاری مشکل دور ہوگی بلکہ تمہاری ساتھ ساتھ تربیت ہونا شروع ہو جائے گی. ایک مرحلہ یہ, اور دوسرا مرحلہ کربلا کی آزاداری کو زندہ رکھنا ہے. یہ دور وہ دور چل رہا ہے جس میں امام حسین کا نام لینے والے کو اس کے پورے گھر کو ختم کر دیا جاتا ہے. اب آزاداری کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ امام نے اپنی پوری زندگی کو آزاداری بنا لیا, پوری زندگی کو اس طریقے سے آزاداری بنا لیا کہ کہیں امام کے پاس کوئی کھانا رکھتا میرا مولا کھانا دیکھ کر رونے لگتا, پانی کا جام سامنے آتا پانی کو دیکھ کر رونے لگتا, کسی جوان کی سیما کو دیکھتا کسی ماں کی گود میں چھ مہینے کے بچے کو دیکھتا. اس قدر اپنی زندگی پہ کربلا کو طاری کیا ہے کہ روایات میں ملتا ہے قصاب اپنے ذبیحہ پر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو امام کی نظر پڑ جائے, اس لیے کہ کسی ذبیحہ کو جب میرا مولا دیکھتا تھا تو اتنا تڑپ تڑپ کر روتا تھا, اس قدر تڑپ تڑپ کر روتا تھا کہ پورا محلہ امام کے ساتھ رونے لگتا, حتیٰ بعض مقامات پر میرا مولا رو رو کر بے ہوش ہو جاتا. جب بھی کبھی ذبیحہ کو دیکھ لیتا تو آ کر پوچھتا کہا بھائی تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ ہاں مولا پانی پلایا ہے. بس میرا مولا تڑپ کر کہتا ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا. پھر میرا مولا پوچھتا تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز تو کیا تھا نا؟ ہاں مولا ہم نے چھری کو تیز تو کیا تھا. جب تو ذبح کر رہا تھا اس کی بچے اس کے دوسرے जो साथी थे वो इसे देख तो नहीं रहे थे, नहीं मौला नहीं देख रहे थे। हाय मेरा बाबा, अरे पुश्ते गर्दन से कुंद खंजर की कई जरबतों से गर गया। अरे हाय मेरा बाबा, जब मेरे बाबा का सर काटा जा रहा था, अरे मेरी फूफी तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी। पूरी जिंदगी को मेरे मौला ने पूरी जिंदगी को आजादारी बना दिया, फिर भी मेरे मौला को जहर दे दिया गया। अरे जहर ने जब मेरे मौला के बदन में असर किया तो हकीम और तबीब कहते हैं कि जब इंसान पर जहर असर करता है उसे प्यास और तिश्नगी लगती है। अरे जो सारी जिंदगी करबला वालों की प्यास को रोता रहा है याद कर करके, अरे जब आखिरी वक्त में मेरा मौला जहर की शिद्दत से प्यास की शिद्दत को महसूस कर रहा था, तब भी जब पानी लाया गया अपनी प्यास को भूल गया। करबला वालों की प्यास को याद करते करते मेरा मौला इस दुनिया से चला गया। अरे इमाम सज्जाद ने अपने बाबा के गुस्ल कफन का एहतमाम किया, ये दूसरा जनाजा है अजीजों कि जिसको गुस्ल देते हुए किसी मासूम ने गिरिया किया है, या जनाब जहरा का जनाजा था अमीरुल मोमिनीन ने गिरिया किया था, या जनाब इमाम सज्जाद का लाशा है इमाम बाकर ने गिरिया किया। अरे मौला गिरिया की वजह क्या है? अरे अभी तक गर्दन में तौक का निशान है, हाथों में हथकड़ियों का निशान है, अरे पैरों में जिसके बेड़ियों के निशान अभी तक मौजूद है। अपने बाबा को गुस्ल कफन दे दिया, जनाजा तैयार हो गया। अरे जब यह जनाजा उठा होगा लोगों ने आकर शिरकत की होगी, एक हुजूम होगा जो मेरे मौला का जनाजा उठा रहे होंगे। जब यह जनाजा उठा होगा यकीनन अरे मेरे मौला को वो वक्त याद आ रहा होगा कि अरे मेरा जनाजा उठाने वाले मिल गए, लेकिन मैं ही तो हूं जो करबला में जनाजों को छोड़कर आ गया। अरे मेरे बाबा का जनाजा पड़ा रहा, कोई मेरे बाबा को दफना।
अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बारे इलाहा बेहक़ सैयदुश्शुहदा मुंतकिम हकीकी करबला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में तअजील फरमा। बारे इलाहा बेहक़ हज़रत सैयदुश्शुहदा ज़ातारी सैयदुश्शुहदा की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा बेहक़ हज़रत सैयदुश्शुहदा आज़ादारान सैयदुश्शुहदा दुनिया में जहाँ जहाँ आबाद हैं उनकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी हमारे बीमार आज़ादार हैं उन सबको जल्द अज़ जल्द शिफाए कामला आजला इनायत फरमा। बारे इलाहा बेहक़ हज़रत सैयदुश्शुहदा बेहक़ हज़रत सैयदुश्शुहदा बेहक़ असीरान करबला हमारे जितने भी आज़ादार बेगुनाह असीर हैं बारे इलाहा उन सबको जल्द से जल्द रिहाई इनायत फरमा। खुसूसन शेख इब्राहिम ज़ग़ज़ाकी को रिहाई इनायत फरमा। बारे इलाहा इनकी आज़ादी में जितने भी माने हैं उन सबको नीस्त नाबूद फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है सैयदुश्शुहदा का, शहदाए करबला और असीरान करबला का। जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसर पैकार हैं बारे इलाहा उनको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। खुसूसन यमन और शाम के मोमिनीन की मदद फरमा, फिलिस्तीन म्यांमार और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। बारे इलाहा बेहक़ सैयदुश्शुहदा दीन दुश्मन अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, इस्तेमारी इस्तकबारी क़ुव्वतों को, तकफीरी क़ुव्वतों को नीस्त नाबूद फरमा। बारे इलाहा बेहक़ हज़रत सैयदुश्शुहदा बेहक़ हज़रत सैयदुश्शुहदा तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा, बिलखसूस आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा, हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह की रहबरियत अंसारुल्लाह अंसारुल्लाह की रहबरियत की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये गालिबन चूँकि इसमें कुछ लिखा नहीं है कि ये किस मकसद के लिए नाम दिया गया है। फातिहा एक सूरह फातिहा अपने तमाम मरहूमीन शहदाए मिल्लत जाफरिया और बिलखसूस सैयद मुख्तार हुसैन
ابن باقر حسین اور کل جو ایک مرحومہ سیدہ تلمیذ زہرا کا انتقال ہوا, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ